الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي دع ما ادعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززين حاضرین کرام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا وہ سلسلہ وار ہفتہ وار درس قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر شروع ہو چکا ہے. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے قرآن اور کلام کے لیے مجھ جیسے ناچیز کو چنا ہے اور اس کی رحمتوں کا اس کی برکتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے اور رب کریم کی ذات سے یہ واثق امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. رمضان المبارک کے بعد یہ درس قرآن کا سلسلہ سورہ حج سے شروع ہو رہا ہے. سورۃ الحج قرآن مجید فرقان حمید کی 22 سورت ہے. 21 سورتیں اس سے پہلے ان کا درس ہو چکا ہے اور یہ 22 سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے اور نزول کے لحاظ سے. اس سورۃ الحج کا نمبر 107 نمبر ہے, یعنی اس سے پہلے 106 سورتیں نازل ہو چکی ہیں اور اس کے بعد 7 سورتیں اور نازل ہوئیں. یہ سورۃ الحج شریف جو ہے یہ پورا آدھا سپارہ آدھے سپارے کی صورت ہے, آدھے پارے پر یہ محیط ہے. اس کے 10 رکوع ہیں, اس کی 78 آیات کریمہ ہیں اور اس صورت پاک کے 1283 کالبات ہیں اور اس صورت کریمہ کے 5432 حروف ہیں. اس سورت کا پہلا حصہ مکی ہے, آخری حصہ اس سورت کا مدنی ہے. مکہ مکرمہ کے آخری ایام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے والے تھے ان ایام میں اس سورت کا پہلا حصہ نازل ہوا اور آخری حصہ جو نازل ہوا وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اب یہ سورت جب مکے میں بھی نازل ہوئی اور کچھ حصہ مدینہ پاک میں نازل ہوا تو اس سورت کو مدنی سورت کیوں کہا گیا؟ مکی بھی تو کہہ سکتے تھے. تو علماء فرماتے ہیں کہ مدنی اس لیے کہا گیا کہ اس سورت کے کچھ مضامین ان کا نزول مکہ میں ہوا, کچھ مضامین کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا. جو مدینہ منورہ میں مضامین تھے جن کا نزول ہوا وہ اتنے اہم تھے کہ اس سورت کو مدنی سورت کا نام دیا گیا. یہ سورت پاک ساری سورتوں سے زیادہ عجیب سورت ہے. ہر سورت کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے. یہ سورت ساری سورتوں سے عجیب تر سورت ہے. اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسری صورتوں میں نہیں ہے. مثال کے طور پر اس صورت کا کچھ حصہ رات میں نازل ہوا، کچھ حصہ دن میں نازل ہوا. کئی صورتیں آپ دیکھیں گے وہ رات میں پوری کی پوری صورتیں نازل ہو گئیں، کئی صورتیں ہیں جو دن میں نازل ہو گئیں، کئی صورتیں ہیں جو گھر میں ان کا نزول ہوا، کئی صورتیں صرف سفر میں ان کا نزول ہوا. لیکن اس صورت دیکھیے، اس کا کچھ حصہ رات میں نازل ہوا، کچھ حصہ دن میں نازل ہوا. اس صورت کا کچھ حصہ سفر میں نازل ہوا، اس صورت کا کچھ حصہ حضر میں یعنی گھر میں نازل ہوا، اس صورت کا کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور کچھ حصہ اس صورت کا مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اس صورت کا کچھ حصہ صلح کے احکامات میں نازل ہوا، امن اور سلامتی اور صلح کی آیات ہیں جس میں صلح کے پیغامات ہیں، اور اس صورت کا کچھ حصہ جنگ کے بارے میں نازل ہوا کہ جنگ کیا جائے، کیسے کیا جائے. اس صورت کا کچھ حصہ محکم ہے اور کچھ حصہ اس صورت کا متشابہات میں سے ہے. محکم اور متشابہات میں یہ فرق ہوتا ہے کہ محکم وہ آیت کہی جاتی ہے جس میں کسی خاص ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، تفسیروں کی تشریحات کی ضرورت نہیں ہوتی، آیت کا واضح معنی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو محکم کہتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کسی سے بھی پوچھ لو جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے وہ کیا کہے گا، اس کا معنی ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس میں کوئی لمبی چوڑی تشریح ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے معنی بڑے مشکل ہوں اور بہت مشکل سے اس کے معنی کا پتہ چل سکے اور بڑی اس کی لغتیں ڈھونڈنی پڑیں. اور جو ہے جو حکم آپ کو ظاہر نظر آ رہا ہے اسی کا حکم رب تعالیٰ اور اس کا رسول بھی فرما دیا ہو تو وہ آیت کیا ہوتی ہے، محکم. متشابہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے ترجمہ کرنے میں، جس کے سمجھنے میں دقت پیش آئے، مشکل پیش آئے، اس کو متشابہ کہتے ہیں. جیسے الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ وہ عرش پر مستوی ہے، تو آپ اس کا کیا معنی کرو گے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے؟ یہ ترجمہ کرتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک جگہ پر خاص نہیں ہے، وہ تو ہر مقام پہ موجود ہے. یا ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا ہاتھ، کیسے بتاؤ گے لوگوں کو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ تو اس کی تشریحات کی ضرورت ہوتی، وہ آیت متشابہات میں سے ہے. تو اس سورت پاک میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہیں. پھر نویں خصوصیت، گیارہویں خصوصیت اس سورت کی یہ ہے کہ اس میں کچھ آیات ناسخ ہیں، یعنی حکم ایک آیا اور پھر بعد میں وہ بدل گیا، تو جو آیت بعد میں آئی جس نے پہلی آیت کا حکم ختم کر دیا اس آیت کو ناسخ کہتے ہیں، اور کچھ آیتیں منسوخ ہیں جن کا حکم ختم ہو چکا ہے وہ آیت منسوخ ہو جائے گی. یعنی آپ تلاوت تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا حکم ختم ہو چکا ہے. تو اتنی 12 چیزیں جو ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں ابھی وہ اسی صورت میں ہیں، اور 12 چیزیں اور کسی صورت میں نہیں ہیں. تو اس لیے یہ صورت جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے. اس صورت کی ابتدا رب تعالی جل شانہ نے یا ایہا الناس اتقوا ربکم سے کی ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. کیوں ڈرو؟ کہ ڈر میں رب ساتھ، رب تعالیٰ کے ڈر میں ہی امن اور سکون ہے. جو رب سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی امن اور کوئی سکون نہیں ہے. سکون اور امن اور آرام ان لوگوں کے لیے ہے جو رب سے ڈرتے ہیں. رب تعالیٰ ان کو ہر فتنے سے، ہر شر سے اپنے اس بندے کو بچا لیتا ہے جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. تو ساتھ یہ فرما دیا کہ رب سے ڈرو، کیونکہ رب وہ ہے جو زلزلہ بھی بھیج سکتا ہے اور بھیجے گا. جو زلزلہ ہے یہ اللہ تعالی کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قیامت کے قریب جس زلزلے کا ذکر ہے یہ اسی زلزلے کا اس مقام پر اشارہ ہے. مومنوں کو کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے تو تم امن میں آ جاؤ گے، کیونکہ سورہ دخان میں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، جو متقی ہیں وہ امن کے مقام میں ہیں، ہم ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، ہم ان کو ہر مشکل سے بچاتے ہیں، ہم ان کو قیامت کی جو سخت گھڑیاں ہیں، قبر کی جو سخت وحشت ہے، سکرات موت ہے، دنیا کے عظیم ترین عذاب ہیں، ہم اپنے متقی بندوں کو ان تمام فتنوں سے بچاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو جو سب سے بڑا زلزلہ آئے گا، جب سور پھونکا جائے گا اور اس پھونکنے سے، سور کے پھونکنے سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے، کسی کا منہ کہیں ہوگا، کسی کا منہ کہیں ہوگا، اور وہ جائے پناہ، جائے امن اور اپنی جان کے بچانے کے لالے ان کو پڑے ہوں گے، وہ باہر نکل کر بھاگتے پھر رہے ہوں گے. یہ قیامت کے اس زلزلے کا ذکر ہے جب قیامت کی آمد ہوگی اور سور پھونکا جائے گا، جس میں پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھر رہے ہوں گے، جس میں چشمے ابل پڑیں گے، جس میں جانور باہر نکل کر بھاگ رہے ہوں گے، ہر شخص اپنی جائے امن تلاش کر رہا ہوگا، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا. اس سلسلے کا ذکر ہے. تو فرمایا تم تقوی اختیار کرو گے تو اس زلزلے سے بچ جاؤ گے. اور یہ حکم فرمایا، حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا یہ زلزلہ آئے گا، جب قیامت کی ابتدا ہوگی، تو پوری دنیا پر اس وقت کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ہوگا. تو گویا یہ زلزلہ، یہ عذاب، یہ شدید قسم کا جو امتحان ہے اور شدید قسم کا عذاب اور تکلیف جو ہے، یہ اس وقت کے کافروں کے لیے ہوگی، مومن تو اس وقت ہوگا ہی نہیں. لا تقوم الساعۃ الا علی اشرار الخلق، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر مخلوق میں جو سب سے زیادہ شریر، فتنہ پرور، کافر اور بے دین اور منافق اور اس قسم کے ضدی، اور جو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے دین کا انکار کرنے والے ہوں گے، قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی. مسلمان اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گے، کیونکہ فرمایا کہ یہ زلزلے اور یہ فتنے اور یہ فساد، یہ عظیم قسم کے جو آزمائشیں اور امتحان ہیں اور اللہ کا عذاب جو ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کفار پر ہوگا. تو فرمایا اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، یہ بہت بڑی شے ہے. آج آپ نے ان زلزلوں کا تھوڑا سا مشاہدہ فرمایا ہے. سونامی بھی ایک زلزلہ تھا، آپ اس زلزلے کے بارے میں کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں یا اس وقت کا اخبار اٹھا کر دیکھیں، اس وقت کا جو ہے انٹرنیٹ پر چلے جائیں، یا جس نے بھی اس کے بارے میں وضاحت لکھی، آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ زلزلہ تھا. پوری اس زمین کی پٹی کو اور اس تختی کو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نچلی تختی کو اٹھا کر اوپر کر دیا، اور سارا کا سارا سمندر جو اس کی تہیں اوپر بلندی پر آ گئی. اور جو لوگ بڑے بڑے مکانوں میں رہتے تھے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتے تھے، بڑی محفوظ پناہ گاہیں تھیں ان کی، جہاں جہاں یہ زلزلہ آیا اس نے تمام کو ملیا میٹ کر دیا، تمام کو تباہ و برباد کر دیا. لاکھوں کے حساب سے لوگ اس کے اندر بہ گئے، ہلاک ہو گئے. اور اللہ تعالی کے اس عذاب کو، اس زلزلے کو، جو کہ قیامت کے زلزلے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد آپ نے جاپان میں زلزلہ دیکھا. جاپانی قوم جو ہے اس کو آپ ایک بہت سخت قوم کے ساتھ آپ تعبیر کرتے ہیں، بہت سخت کام کرنے والے، بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اور ایک ترقی یافتہ قوم اس کو شمار کرتے ہیں. بڑے بڑے تحفظات انہوں نے، بڑی حفاظتی بند اپنے لیے باندھے ہوئے ہیں، اگر یہ چیز ہوگی تو ہم یہ کر دیں گے، اگر ریزر سے کوئی مشکل آئے گی تو ہم ادھر چلے جائیں گے، اگر اس طرح کو معاملہ ہوا تو ہم اس کی حفاظت کس طرح بندوبست کر لیں گے. لیکن وہی جاپان جب اللہ کا یہ عظیم عذاب آیا، جو کہ قیامت کے زلزلے سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، تو اتنی بڑی قوم وہ بھی ہتھیار ڈال کر وہ بھی بے بس ہو گئی. حالانکہ یہ چھوٹا سا زلزلہ ہے جو تھوڑے سے حصے میں آیا، لیکن پوری قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکی، جو نقصان ہوا اس کو برداشت نہیں کر سکی، کہ اس نے مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، ذہنی طور پر اس مختصر سے زلزلے نے ان کی کمر توڑ دی. یہ زلزلہ جو قیامت کا ہوگا اس کا کتنا برا حال ہوگا. قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو صرف زمین والے لوگوں کے لیے وہ سخت ترین عذاب نہیں ہوگا، بلکہ قبروں کا عذاب بھی موقوف ہو جائے گا، اور قبروں کے اندر جو لوگ مدفون ہیں وہ بھی اس کی شدت اور اس کے عذاب اور اس کی سختی سے نہیں بچ سکیں. فرمایا اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. کتنی بڑی چیز ہے؟ اللہ فرمایا یوم ترونہا، اگر تم لوگ اس وقت زندہ ہوگے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. یہ کیا ہے جو لوگ، میں کیا بیان کروں؟ رب فرماتا ہے تم خود دیکھو گے کہ یہ کتنا بڑا زلزلہ ہے، یہ کتنا بڑا عذاب ہے. یا اللہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے، کچھ تو اس کی وضاحت فرما دیں. فرمایا کہ ماں جو ہے یہ سب سے زیادہ پیار اپنے بچے سے کرتی ہے. کمزور ماں ہو، اس مرغی کے بچے پر جب بلی حملہ کرے، کتا حملہ کرے، چیل حملہ کرے، تو وہ اپنی جان لڑا کے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، اپنے بچے کو بچا لیتی ہے. اور جنگل کا جانور ہو، وہ ماں جو ہے جب اس پر چیتا یا شیر یا بھیڑیا کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اپنی آخری قوت بھی استعمال کر لیتی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، اور اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ جان کی بازی لگا دیتی ہے، لیکن جب یہ زلزلہ آئے گا تو تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، یوم ترونہا، اس دن تم خود دیکھو گے، تزحلو کل مردعت اما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. دشمن کو تو دور کرنا الگ بات، اس کو یہ بھی نہیں یاد ہوگا، اس اتنا بھی ہوش نہیں ہوگا کہ یہ میرا پیارا لخت جگر جو ہے میں اس کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دوں، وہ اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور بچہ کہیں ہوگا، ماں کہیں ہوگی، اتنا بڑا یہ فتنہ ہوگا. یا اللہ، اتنا بڑا فتنہ تو یہ ظاہری طور پر ہے یا باطنی طور پر بھی اس کا کوئی اثر ہوگا؟ فرمایا، جیسے ظاہری طور پر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے بھول جائے گی اور ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے، ہر آدمی اپنی جائے پناہ تلاش کر رہا ہوگا، وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تو یہ بھی دیکھے گا، اگر تو ان دنوں میں موجود ہوگا اور تو اس دور میں اگر پیدا ہوا ہوگا تو اس دور میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہر جو حاملہ عورت ہے یا حاملہ جانور ہے اس کا کچا حمل گر جائے گا، اور اتنے دہشت اس کے دل میں، اس کے سینے میں، اس کے باطن میں ایسا زلزلے کا اثر پڑے گا کہ صرف اس کے تصور سے اس کا حمل ضائع ہو جائے گا. اتنا بڑا زلزلہ ہے، اے اللہ اتنا بڑا زلزلہ. تو یہ تو عورتوں کا حال تو نے بتایا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، عورت یا کوئی بھی فیمیل یہ چیز جو ہے وہ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، اور دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا، میل ہو یا فیمیل، وَتَرَنَّاسَ سُكَارَى، اور تو دیکھے گا اگر تو اس دور میں پیدا ہوا ہے، اگر تو اس دور میں زندہ ہے، تو لوگوں کو دیکھے گا وہ نشے کی، جیسے لوگ نشے میں ہوتے ہیں ایسے وہ کبھی ادھر گر رہے ہوں گے، کبھی ادھر گر رہے ہوں گے، ان کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہوگا، ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. وَتَرَنَّاسَ سُكَارَى، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے کہ وہ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. نشے میں نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے نشے والوں کا حال ہوگا، بے ہوشی ان پر طاری ہوگی. یہ زلزلہ قیامت کا اتنا سخت عظیم زلزلہ ہوگا. اور یہ کیوں آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، مگر یہ اللہ کی مار اور اللہ کا عذاب بڑا کڑا اور بڑا سخت ہے. یہ تو قرآن کریم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، لیکن ان لوگوں کو جو قیامت کے اس زلزلے کو دیکھیں گے ان کا کیا عالم ہوگا. تو رب تعالی جل شانہ نے اس سورۃ الحج کو قیامت کے ذکر سے شروع کیا. اے اللہ، اگر تو نے اس کو قیامت کے ذکر سے شروع کیا تو اس کا نام بھی قیامت رکھ دیتا. ہاں جی، فرمایا کہ اس سورت کا نام حج ہے. حج میں جو ہم ایک حاجی کو پریکٹس کراتے ہیں تو وہ بھی تو قیامت کا منظر پیش کرتا ہے نا، اس کا سارا سفر. ہاں جی، قیامت کا منظر پیش کرتا ہے کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے، اس کو پتہ نہیں میرا گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. اپنے گھر کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، ایک مختصر سا توشہ، ہلکا سا سامان لے کر، جس میں وہ اپنے لیے، اس کے لیے آسانی ہو، وہ لے کر سفر پہ چلا جاتا ہے. قیامت میں بھی یہی ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ کر اپنے کام میں جائیں گے، اور اپنے عزیز و اقارب کا، بیوی بچوں کا کسی کو خیال نہیں ہوگا. پھر جب حج کے دنوں میں وہ پہاڑوں کے درمیان دوڑے گا، وہ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑائے گا، وہاں کی تکلیفیں برداشت کرے گا، ایک سفر کی مصیبت ہوگی، غربت وہاں ہوگی، اور اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہوگی، بیماری اور دکھ سکھ جو ہے اس کو وہ جھیلے گا. تو ہمارا کہ یہ قیامت کا منظر حج کی ایام پیش کرتے ہیں, اس لیے ہم نے سورت کا نام حج رکھا اور قیامت, سورت کا نام حج رکھا اور قیامت کے ذکر کے ساتھ ہم نے اس سورت کو شروع فرمایا. ایک وجہ یہ کہ چونکہ اس سورہ انبیاء جو پہلے گزری ہے اس میں آخری آیات جو ہیں وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّكُمْ بِالْحَقِّ. ان تمام ان آیتوں میں قیامت کا ذکر ہے, تو جو قیامت کا ذکر ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے سورہ حج میں بھی قیامت کا ذکر فرما دیا. اور ایک وجہ یہ کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے سورہ انبیاء میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا, بہت سارے انبیاء کا ذکر فرمایا سورہ انبیاء میں. اور سورہ حج میں, سورہ حج میں ایک ایسی عبادت کا ذکر فرمایا جس کو سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم علیہ السلام تک اس عبادت کو کرتے ہیں. وہ کون سی عبادت ہے؟ حج. آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا, ابراہیم علیہ السلام نے بھی حج کیا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا. تو اس حج کا ذکر کیا جو سارے انبیاء نے, تو سورہ انبیاء کے ساتھ اس سورہ حج کی مناسبت بیان کی جا رہی ہے. یہ دو آیتیں جن کا ہم نے ترجمہ کیا, اس کا شان نزول بھی ہم بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق اس سے واپس تشریف لا رہے تھے آپ, اور رمضان المبارک کے 15 روزے کی رات تھی. آپ ایک مقام پر پہنچے تو یہ دو آیتیں نازل ہوئیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذھل کل مرضعۃ اما ارضعت وَتَدْعُو كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا, سامنے بٹھایا اور قیامت کا اور ان دو آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم صحابہ کو بتایا کہ قیامت کا زلزلہ کتنا سخت ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب قیامت کا ذکر سنا اور ایسا ذکر سنا کہ جس سے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے, تو وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بڑا سیریس لیتے تھے, بڑا سیریس لیتے تھے. ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے. صرف یہ فرق نہیں کہ جی وہ اس دور میں تھے ہم اس دور میں ہیں, ایک فرق یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان پاک سے ڈائریکٹ وہ حدیث سن رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام جب اپنی زبان مبارک سے الفاظ بیان کرتے ہیں اور صحابی سنتا ہے, اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا ماننا فرض ہو جاتا ہے. اور ہم تک جو حدیث پہنچتی ہے درمیان میں کتنے واسطے آ جاتے ہیں. یہ جو آپ سنتے ہیں نا, حدیث غریب ہے, حدیث حسن ہے, حدیث ضعیف ہے, حدیث مقتوع ہے, حدیث جو ہے منقطع ہے, یہ ساری قسمیں یہ اسی لیے ہوئی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہیں, اور وہ صحابہ جنہوں نے حضور سے سنا ہے انہوں نے بغیر واسطے کے حضور کی زبان سے یہ حدیث سنی, ان کے لیے اور حکم ہے. اور جب وہ حدیث چلتی چلتی کئی واسطوں کے ساتھ لوگوں تک پہنچی, اس کا حکم تھوڑا بدل گیا. کیسے بدل گیا؟ کہ آپ اس حدیث کا خلاف کریں, آپ گنہگار ٹھہریں گے, فاسق ٹھہریں گے, مجرم ٹھہریں گے, لیکن صحابہ اگر حضور کی زبان سے سن کر اس کا خلاف کرتے ہیں تو وہ فرض کا انکار کر رہے ہیں. یہ فرق ہے. تو صحابہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قیامت کے اس زلزلے کا ذکر سنا تو اگر کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی جلانے کے لیے کہ کھانا پکائیں چولہا جلائیں تو صبح تک وہ لکڑی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی طرح بیٹھا صبح ہو جاتی ہے اور اس کو ہمت نہیں پڑتی کہ میں لکڑی کو آگ جلا کر کھانا پکا دوں. اگر کوئی صحابی کسی اور کام میں مصروف ہے اگر کھانا کھا رہا ہے تو جو لقمہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو اتنی ہمت نہ پڑی کہ اس لقمے کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لوں اور کھا سکوں, وہ صبح ہو جاتی ہے اور لقمہ اس کے ہاتھ میں ہے. قیامت کا زلزلہ اتنا عظیم تھا. آپ نے ابھی سنا کہ جب اتنا زلزلہ عظیم ہے کہ اس زلزلے کے سنتے ہی حاملہ عورت کا حمل گر جائے, مس کیریج ہو جائے, اور اگر دودھ پلانے والی ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے, بچے کا ہوش نہ رہے, اس کو اپنا ہوش نہ رہے, تو صحابہ جنہوں نے حضور کی زبان ایک ترجمان سے سنا ہے, وہ لقمہ ان کے منہ میں کیسے جا سکتا. سارے رات صحابہ بیٹھے رہے سارے, یہ نہیں کہ ایک آدھ ان میں سے, جیسے ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں, کچھ سیریس لے لیتے ہیں, کچھ کہتے ہیں چلو یار یہ مولوی تو روز اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تمام صحابہ کا یہی حال تھا. پوری رات گزر گئی, کسی نے بھی کوئی حرکت نہیں کی, ٹس سے مس نہیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح یہ حالت دیکھی کہ میرے صحابہ اکرام اتنے پریشان ہیں قیامت کے زلزلے سے اور یہ پریشانی کا عالم ہے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے صحابہ کو بلایا فجر کی نماز کے لیے. جب صحابہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, کل آپ نے قیامت کا ذکر سنا تھا, قیامت کے زلزلے کا ذکر سنا تھا, آپ نے کیسے پایا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا کہ وہ کیسا عظیم دن ہوگا. ہم تو یہ پریشان ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی صحابی نے کھانا نہیں کھایا, کسی نے پانی نہیں پیا, کوئی سویا نہیں, کوئی آرام سے نہیں بیٹھا, کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. آپ نے تو اتنا ڈرا دیا, اور وہ اتنا بڑا قیامت کا عظیم دن ہے, اتنا عذاب ہے, اتنا زلزلہ ہے, ایسا وہ وقت ہوگا, تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے فیس کریں گے ایسے دن کو؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا, اللہ تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمائے گا, اے آدم, یہ تیری اولاد جو قیامت تک پیدا ہوئی ہے, ساری اولاد آدم ہی ہے نا, جو گزر چکے ہیں, جو اب ہیں, جو قیامت تک پیدا ہوں گے, اللہ فرمائے گا, اے آدم علیہ السلام, اپنی اولاد میں سے جنتیوں کو علیحدہ کر دو, جہنمیوں کو علیحدہ کر دو. کیا فرمائے گا؟ حدیث ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی, بخاری شریف میں بھی, مسلم بھی, ساری حدیث کی کتابوں میں آتی ہے, جنتیوں کو علیحدہ کر دو, جہنمیوں کو علیحدہ کر دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے, آدم سیدنا آدم علیہ السلام کو علم ہے کہ میری اولاد میں جنتی کون ہے اور میری اولاد میں جہنمی کون ہے. تابعین اللہ نے فرمایا کہ ان کو علیحدہ کر دو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آدم علیہ السلام والسلام نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا, تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا, دائیں طرف جب وہ دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں, مسکراتے ہیں, آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرے پر غم کے آثار, پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں. تو میں نے پوچھا, اے جبریل, یہ آدم علیہ السلام کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دائیں طرف یہ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ان کی اولاد میں جنتی ہیں، اور بائیں طرف اس اولاد کو دیکھ رہے ہیں جو جہنمی ہیں۔ تو جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ جب آپ پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر آپ کے اچھے اعمال پیش ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اپنی امت کے حالات کو دیکھ کر، اور جب گناہ پیش ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی بے چینی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا، اے آدم اپنی اولاد میں جنتیوں کو جہنمیوں سے علیحدہ کر دو، جہنمی علیحدہ کر دو، جنتی علیحدہ کر دو۔ عرض کریں گے، یا اللہ کتنے لوگ جہنم کے لیے علیحدہ کروں اور کتنے لوگ جنت کے لیے علیحدہ کروں؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا، اے آدم 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے علیحدہ کر دو، اور 1000 میں سے 1 جنت کے لیے علیحدہ کر دو۔ یعنی جتنی آپ کی اولاد ہے اس تمام اولاد میں اسی تناسب سے کہ 1000 آدمی نکالو، اس میں سے 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے۔ اب صحابہ کرام اور زیادہ پریشان ہو گئے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ کو تسلی ہوتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اور پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تناسب کے ساتھ کہ 999 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں اور 1 جنت میں جائے، تو کون خوش قسمت ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور وہ 999 میں پتہ نہیں کون کون جہنم میں جائے گا، اور کون خوش قسمت ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو صحابہ کی تو آئیں ڈاڑے مار کر رونے لگ گئے، اہو بکا شروع ہو گئی، چیخو پکار شروع ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حشر ہوگا اس نے ہمارا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرمائے گا، اے آدم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنی اولاد میں سے یاجوج ماجوج اور دیگر کفار وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ وہ 999 ان میں سے کافر جو ہیں یاجوج ماجوج کی اولاد میں سے، اور دیگر کفار میں سے 999 جہنم میں، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ 1 جو ہے وہ جنت میں۔ اس تناسب سے بھیجو گے تو جتنے مسلمان ہیں یہ سارے جنت میں چلے جائیں گے، جتنے کافر ہیں سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اس سے کیا معلوم ہوا کہ کافر ہمیشہ زیادہ ہوں گے مومنوں سے، یہی حدیث سے پتہ چلا، قرآن کی آیت بھی یہی بتاتی ہے، سورہ آراف میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کے لیے جو مخلوق تیار کی ہے جنوں سے اور انسانوں سے، وہ کثیر ہے، یعنی قلیل ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور جو کثیر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جنات اور انسانوں میں سے اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی اور قلیل جنت میں جائیں گے۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو ان کی تھوڑی تسلی ان کو ہوئی، خوش ہوئے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے بات کو بڑھاتے ہوئے آپ نے پھر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت کے دن 180 صفحے ہوں گی، 120 صفحے ہوں گی، کتنی صفحے ہوں گی؟ 120 صفحے ہوں گی، تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی اور 40 صفحے باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی ہوں گی۔ اب وہ صفحے جو جن کی حد نگاہ تک، مشرق سے مغرب تک لمبی، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ایک صف ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کتنے افراد ہوں گے؟ 80 صفحے ہوں گی، ان کو رب تعالیٰ حکم دے گا کہ تم جنت پہ جاؤ، اور 40 صفحے جو ہیں دیگر انبیاء کی ہوں گی جن کو حکم ہوگا جنت میں جاؤ، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہوگی ان کو حکم ہوگا کہ تم جہنم میں جاؤ۔ تو اب جب صحابہ اکرام نے یہ بات سنی ان کی تسلی ہوئی تو فرمایا، یہ دو آیات جو ہیں یہ غزوہ بنی مصطلق میں سے واپسی پر 15 رمضان المبارک کو رات کو یہ دو آیات نازل ہوئی. آگے جو دوسری دو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. اس کا شان نزول یہ ہے کہ کافروں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا نظر بن حارس. یہ بڑا جھگڑالو قسم کا اور شیطان قسم کا انسان تھا. نظر بن حارس ابو جال جس طرح مشہور ہے اسی طرح کفار میں نظر بن حارس بھی بڑا مشہور تھا. یہی وہ شخص ہے جو دوسرے ملکوں سے جا کر قصے کہانیاں اور افسانے خرید کر لایا کرتا تھا اور آ کر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بٹھا کر قرآن کریم ان کو سناتے، احادیث بتاتے، پہلے انبیاء کے واقعات بتاتے، اور وہ اپنی محفل جما کر کہتا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے اور دیکھو میں اس کے مقابلے میں تمہیں کتنے اچھے اور کتنی موویاں دکھاتا ہوں، کتنے تمہیں کہانیاں سناتا ہوں، اسفند یار اور رستم اور اس کے قصے تمہیں سناتا ہوں، ان کے جو ہے بہادری کے قصے اور دیگر جو لٹر پٹر چیزیں ہیں میں تمہیں کتنی سناتا ہوں، تو میرا کلام بھی اسی طرح جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ قرآن کا مقابلہ کرتا تھا قصے کہانیاں سنا کر اور اس طرح کی چیزیں بتا کر، اور کہا کرتا تھا یہ نظر بن عارض کہ فرشتے جو ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وہ کہا کرتا تھا. یہی نظر بن عارض تھا جو کعبے کا خلاف پکڑ کر جس نے کہا کہ اگر تیرا رسول حق ہے، اگر تیرا دین حق ہے، اے اللہ اگر تیرا قرآن حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر ہم پر تو آسمانوں سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں برساتا، اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کوئی سخت عذاب پہنچا دے جس سے ہم ہلاک ہو جائیں کہ ہم جھوٹے ہیں. اس نے عذاب اپنی زبان سے مانگا تھا، اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا تھا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تم عذاب مانگتے ہو، ہم کیسے عذاب بھیجیں جبکہ ہمارا محبوب تمہارے اندر موجود ہے. تو یہ ہمارے محبوب کی بے ادبی ہے اور اس کی کسر شان ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے قوم عذاب میں مبتلا ہو جائے، ہم اس کی وجہ سے عذاب کو نہیں بھیجتے. تو نظر بن حارث وہ جب یہ کہا کرتا تھا کہ قرآن افسانے اور قصے ہیں اور کوئی قیامت آنے والے نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، بوسیدہ ہو جائیں، مٹی بن جائیں، ان کو انسان کو جانور کھا جائیں، مچھلیاں کھا جائیں، جنگل کے درندے کھا جائیں، آگ میں جل کر اس کی ہوا جو ہے اس کی خاک اور اس کی جو عیش ہے وہ ہوا میں اڑ جائے، تو کون اس کو اکٹھا کرے گا؟ یہ کچھ سمجھ، یہ کوئی بات عقل میں آتی ہے؟ یہ لوگوں کو کہتا تھا. تو رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کا رد فرماتے ہوئے اگلی چند آیات کا ذکر فرمایا. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر جانے بوجھے، جہالت کی وجہ سے، ان کو علم ہوتا نہیں، جاہل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے معاملات میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے احکامات میں وہ ٹانگ اڑاتے ہیں اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتے ہیں. یعنی ان کو یہ کون سبق پڑھاتا ہے؟ یہ شیطان ان کو، سرکش شیطان سبق پڑھاتا ہے کہ قیامت کس نے دیکھی ہے، قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس نے کوئی دیکھا ہے قیامت کو؟ اتنے سالوں میں تو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں، گوشت کو مٹی کھا جاتی ہے، یا سمندر برد ہو جاتا ہے آدمی، اور کوئی ذرہ کہیں چلا جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے. یہ شیطان ان اپنے مریدوں کو اور اپنے ساتھیوں کو یہ فتنے سکھاتا ہے اور یہ کلمات سکھاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں شیطان کی، سرک شیطان کی جو ہے پیروی کرتے ہیں. کوتبہ علیہ انہ من تولاہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر لکھ دیا ہے کہ جو شخص اس شیطان کی دوستی کرے گا، کتب علیہ انہ من تولاہ، رب تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ جو شخص اس شیطان کی دوستی کرے گا، فانہ یدلہ، یہ شیطان اس آدمی کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور شیطان اس کو جہنم کے آگ، جہنم کی آگ کے عذاب کی طرف دھکیل کر لے جائے گا. اور شیطان وہ دشمن انسان ہے جس کو قرآن کریم نے کئی ایک مقامات پر کھلم کھلا قرآن نے فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا بہت ظاہر دشمن ہے. ہر آدمی اس کو پڑھتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کی حرکتوں کو مت اپناؤ، اس کے مشوروں کو مت مانو. لیکن کتنی دنیا ہے جس کو پتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، جس کو پتا ہے کہ شیطان ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور آدم علیہ السلام اسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کا جو ہے جہنم کا مستحق بنا اور جہنم میں گیا اور راندہ درگاہ ہوا، ملعون قرار دیا گیا، اس پر لعنت کی گئی اور لعنت کے طوق اس کے گلے میں ڈالے گئے، راندہ درگاہ ہوا، اللہ تعالی نے اس کو ذلت کا تاج اس کو پہنایا. ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں اور ہر آدمی جانتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اس شیطان کے مکر میں اور اس کے داؤ میں پھنس جاتا ہے. اس لیے کہ شیطان اپنے اقوال کو اور اپنی باتوں کو اور گناہوں کو اتنا خوبصورت کر کے، ایسے اس کے اوپر جو ہے خوبصورت ورق چڑھا کر، اس کو اچھی پکچر بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ انسان اس میں مست ہو جاتا ہے. اب مثال نہیں دیکھتے، یہ جو موویاں آج کل چلتی ہیں جس کے سامنے ہم بیٹھے بیٹھے پوری رات گزر جاتی ہے اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کوئی غم یاد رہتا ہے، بلکہ جب غم کسی کو کوئی ستاتا کرے چلو مووی لگا لو، دو گھنٹے اس کے ساتھ گزر جائیں گے. وہ مووی جو ہے اور وہ فلمیں جو ہیں وہ کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے، کیسی سٹوری بنائی گئی ہے، کیسی ملمہ سازی کی گئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بے حیائی بھی ہے، دیکھتے ہیں اس کے اندر جھوٹ بھی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر بھی برا پڑے گا فیملی پر، بچوں پر، ہمارے اوپر. لیکن ہم بیٹھے ہیں، اس نے ایسا شیطان نے اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے کہ پوری رات گزر جاتی ہے، نماز بھی چلی جاتی ہے، وظائف بھی چلے جاتے ہیں اور بھی کئی ضروری کام رہ جاتے ہیں اور پوری رات اس میں مست بیٹھ رہتے ہیں. اسی کو قرآن نے فرمایا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ تمہارے ان کے اعمال کو شیطان مزین کر کے، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. تو یہ سورۃ الحج جو ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے زلزلے کا ذکر فرمایا، قیامت کے زلزلے کا، اس کے بعد قیامت میں جو قبروں سے اٹھ کر قیامت کے میدان میں جانے کا ذکر فرمایا کہ تم قبروں سے کیسے اٹھو گے. اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز یہ بیان کیا جائے گا کہ جو رب انسان کو ابتدا میں پیدا فرما سکتا ہے، جب کسی انسان کی تصویر اس کے سامنے نہیں ہے، کوئی مسودہ اس کے سامنے نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے اس کی مثل موجود نہیں ہے، ہاں جی، اور بغیر کسی شکل کے دیکھے کے، بغیر مطالعے کے، بغیر تجربے اور ایکسپیرینس کے جو رب تعالیٰ اس مخلوق کو پیدا فرما سکتا ہے، دوبارہ اس کو قبروں سے اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے. یعنی اگر آپ نے کسی انسان کو نہ دیکھا ہوتا یا آپ نے اگر کسی چیز کو نہ دیکھا ہوتا جو چیز آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے، آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کی تصویر بنا کے دو، تو آپ کیسے بناتے جب آپ کو اس کا پتہ نہیں وہ کیا ہے، کس شکل کی ہے؟ ہاں جی، وہ درخت کی شکل کی ہے، وہ ستون کی شکل کی ہے، وہ ونڈو کی شکل کی ہے، وہ مکان کی شکل کی ہے؟ ہاں جی، یہ بھی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ونڈو بھی ہم نے دیکھی، مکان بھی دیکھا، ستون بھی دیکھا، عمارتیں بھی دیکھی، جب چیز پہلے تھی ہی نہیں، رب تعالی نے انسان کتنا خوبصورت بنایا، جب اتنے انسان بنا دیے، اب ان انسانوں کو اسی طرح قبر سے دوبارہ زندہ پیدا فرما کر اسی شکل میں پھر قیامت کے میدان میں جمع کرنا، اس رب کے لیے کون سا مشکل ہے؟ رب تعالی جل شانہ نے اس جو ہے چار پانچویں چھٹی آیات میں اس کا ذکر فرمایا کہ ہم قیامت کے دن کیسے لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے. پھر آگے مومنین کا اور کافرین کا ذکر ہے، مومنین مخلصین کا ذکر ہے کہ ان کو جنت ملے گی، کفار کا ذکر آئے گا کہ ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا. آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کعبہ تیار کریں اور انبیاء بھی اس کا طواف کریں، انبیاء بھی اس کا حج کریں. مخلوق کے حکم دیا کہ تم بھی اس گھر کا کعبۃ اللہ کا حج کرو، قربانی ایسے کرو، اور قربانی کے جانوروں کی کا احترام کرنے کا حکم دیا. پورے حج کا نقشہ کعبہ بنا کر لوگوں کو آواز دو، وہ آئیں اور آ کر حج کریں. پھر اس کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا کہ مسلمان ہمیشہ پستے رہتے تھے، ان کو جہاد کا حکم نہیں تھا، رب تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا کہ اب جتنا ظلم و ستم تم سہ سکتے تھے تم نے سہ لیا، اب اس سے زیادہ اور ظلم و ستم نہیں ہوگا. اذن للذین یقاتلون، کہ تمہارے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، تم جہاد کر سکتے ہو. تو اس صورت میں جہاد کا بھی ذکر دیا گیا. اسی طرح کر کے بہت سارے مسائل اس صورت پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور سورہ حج جو ہے یہ آدھے سپارے کی صورت ہے. انشاءاللہ العزیز درس قرآن جو ہے مغرب کے بعد، اور جب نماز 8:30 ہو جائے گی عشاء کی، تو پھر عشاء کے بعد درس قرآن ہوا کرے گا. اگر اگلے ہفتے میں 8:30 ہو جائے گی تو 8:30 ہوگا، اگر 9 بجے ہوگی تو پھر مغرب کے بعد درس قرآن ہوگا. اور یہ درس شروع ہو چکا ہے. آج پہلا درس تھا سورہ حج کا. پچھلے درس میں ہم نے فضائل قرآن بیان فرمایا، بیان کیے. آج سورہ حج کا پہلا درس ہوا. یہ سارا قرآن بڑا خوبصورت ہے، بڑی دلچسپی کا آیات ہے، بڑی ایسی باتیں ہیں جو دل کو لگنے والی ہیں. انسان کو چاہیے کہ اللہ کے کلام کو سیکھے. اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی کا فیض ہے کہ انسان اپنی اس زندگی میں بھی خوش رہے گا، قبر میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا. اور یہی قرآن ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، قرآن سیکھنے میں وہ اتنا مصروف رہے اور قرآن نے اس کو اتنا مصروف کر دیا ہو کہ وہ اتنا ٹائم اس کے پاس نہ ہو کہ وہ مجھ سے دعا بھی مانگ سکے، میرے قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں وہ اتنا مصروف رہتا ہے کہ مجھ سے دعا بھی نہ مانگ سکے، اتنا ٹائم وہ قرآن پر لگاتا ہو. تو فرمایا کہ جو لوگ فارغ رہتے ہیں اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور مجھے یاد کر کے مجھ سے مانگتے ہیں، میں ان مانگنے والوں سے اس کو زیادہ دوں گا جو میرے قرآن میں مصروف رہتا ہے اور اس کو مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا. تو کیا اس حدیث پاک سے کیا ہمیں ثابت ہوا، کیا مسئلہ نکلا؟ کہ اگر ہم دعا مانگنے کا ٹائم نہ ملے، ہم قرآن مجید ہی پڑھتے رہیں، قرآن مجید ہی سیکھتے رہیں، اس کا مطالعہ کرتے رہیں، تو بغیر مانگے کہ جب رب کو پتا کہ اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہے، یہ مجھ سے فلاں چیز مانگے گا، یہ مجھ سے فلاں چیز مانگے گا، جب اس کو سارا پتا ہے تو بغیر مانگے کہ اگر آپ کو دے دے تو آپ کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے. جس نے اس کے ساتھ وفا کی ہے. حضرت فاروق اعظم سے حدیث مروی ہے کہ بہت ساری کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے ان کو عزت بخشتا ہے اور کئی قوموں کو قرآن کی وجہ سے ذلت دیتا ہے. یعنی جو قرآن کو پڑھتی ہیں, اس پر عمل کرتی ہیں, اس سے محبت کرتی ہیں, اس کے احکامات نافذ کرتی ہیں, رب تعالیٰ ان قوموں کو عزت بخشتا ہے. اور جو قومیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں, رب تعالیٰ ان قوموں کو ذلت دیتا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے, اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کی کلام اللہ اللہ کی صفت ہے, نہ اس کا عین ہے نہ اس کا غیر ہے, یہ مخلوق قرآن مخلوق نہیں ہے, اللہ کی صفت ہے. اور اس کا یہ معجزہ ہے کہ اتنے سو سال گزرنے کے باوجود ہمارے سامنے یہ نور اسی طرح موجود ہے, اسی سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو ہم کیوں نہ پائیں, اس کو سیکھیں, نہ سمجھ آئے پھر سیکھیں, بار بار سیکھیں. آپ کو سمجھ نہیں آئے, نہیں پڑھ سکتے, آپ کو ڈبل ثواب ہوگا, ایک یہ کہ آپ کی کوشش کرنے کا, دوسرا آپ کو سمجھ نہ آنے کا جو آپ کو افسوس اور دکھ لگے گا, اس کا بھی آپ کو ایک ثواب ملے گا. محنت ضائع گا رائے گا اور ضائع نہیں جائے گی. قرآن مجید خود بھی سنیں, خصوصاً اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کا درس سنیں. آپ خود تشریف لاتے ہیں, ایک ایک آدمی اپنے ساتھ لائیں, جو بہنیں اور بیٹیاں جو درس قرآن سننے آتی ہیں اپنے ساتھ اور عورتوں کو لائیں, تاکہ اس قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے, اس کو سنا جائے, سمجھا جائے. جو مسائل ہم بیان کرتے ہیں بڑی محنت سے اور بڑی مطالعے کے ساتھ ہم آپ کو یہ بیان کرتے ہیں, تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں شمولیت اختیار کریں اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے تمام مسائل کو آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه آمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.